السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي تفرد في صفات الكمال، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب أولي الأفضال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم المعال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ 30ویں پارے کی سورہ تکویر ہے، 29 آیتوں پر مشتمل ہے، جو آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی گئی. کسی خاص عنوان پر کوئی خصوصی موضوع ذہن میں نہیں آ پا رہا، سورت کی آیت تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور مختصر سے اس کے متعلق اشارے پیش کرنے کا خیال ہوا، وہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی ہیں. اللہ نے اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور واقع قیامت کو اللہ تعالیٰ نے، ان احوال کو آیات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے. قیامت کے بارے میں اتنی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں اور آسمانی کسی کتاب میں اتنی تفصیلات موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں، جو بڑی بعظمت و جلالت صورت ہے، اس میں بہت ہی اہم ترین پیمانے پر اور عظیم پیمانے پر وسیع تر اعتبارات لیے ہوئے حق تعالیٰ نے یہ صورت کریمہ عطا فرمائی ہے. اور قیامت کے ابتدائی حالات کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے، اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹ دیا جائے گا. شمس سورج کو کہتے ہیں. کفر یکبر تکویر کے معنی آتے ہیں لپیڑ دینا، جیسے کسی لفافے میں کوئی چیز لپیڑ دی جاتی ہے، یا کسی کاغذ کو لپیٹتے وقت ہم لپیٹا استعمال کرتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ قیامت کا وہ وقت ہوگا کہ جب سورج لپیڑ دیا جائے گا. لپیٹنے کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا نور ختم کر دیا جائے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا. یہ بھی مراد ہے، وہ بھی مراد ہے، کچھ معنی میں تفاوت یا تخالف نہیں ہے، بلکہ توافق ہے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. یہ قیامت کا موقع وہ موقع ہوگا جبکہ ستارے جھڑ پڑیں گے، ستارے ماند پڑ جائیں گے، ستاروں میں سکوت ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے. کہاں گر پڑیں گے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایات نقل کی ہیں، اسی طریقے سے تفسیر مذہبی میں جن چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، بعض اور روایتوں میں مذکور ہے، بتایا گیا کہ چاند اور سورج اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ سمندروں میں بجھا دیں گے، پھر سمندروں کو بھڑکا کر کھولا دیں گے، پھر ان کو کھولا کر جہنم کے ساتھ جہنم کی آگ میں ان کی نالیوں کو ملا دیں گے۔ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، گر پڑیں گے، و اذا الجبال سیرت، جس وقت پہاڑ چلائے جائیں گے۔ چلائے جانے کا مفہوم دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، جیسے کوئی روئی کا دھنکنے والا شخص روئی کو دھنکتا ہے تو اس کے گالے روئی کے گالے جیسے ہوا میں اڑتے ہیں، ایسے ہی پہاڑ ریلا ریلا ہو کر، ابا منبتا ہو کر، ابا منصورا ہو کر، اور بالکل چورا چورا ہو کر گرد و غبار کے طریقے سے روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ وہ پہاڑ چھوٹا رہے یا بڑا رہے، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کوئی طاقت طاقت نہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت 9-10 مہینے کی گابن اونٹنی اس کے اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی۔ عرب کے اندر اونٹنی قیمتی دولت شمار ہوتی تھی اور وہ ان کا اہم ترین سرمایہ شمار ہوتا تھا۔ دوسرے معنوں میں اگر کسی کے پاس اونٹ یا اونٹنیاں موجود ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ ہمارے پاس کا زبردست لکھپتی اور کروڑ پتی آدمی ہے۔ اس عرب کے ان محاورات کے اعتبارات سے پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب گابن اونٹنیاں وہ اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، ایسے وقت میں آدمی متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف، ساری چیزوں کی فکر چھوڑتا ہے اور اس اونٹنی کے قریب رہتا ہے کہ معلوم نہیں کس وقت یہ اس کا حمل وہ اپنے حمل کو جنے، اور معلوم نہیں کس وقت کیا صورت حال پیش آئے، اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کہیں کوئی ضرورت ہو موجود اور اس کی طرف توجہ نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو، ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے کہ کہیں یہ چیز ضائع نہ ہو یا اس سے پیدا ہونے والا بچہ وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اسی لیے فرمایا وہی دل، مگر قیامت کی اس ہولناکی کا ذکر کر کے حق تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم کسی چیز کی طرف انتہائی توجہ دینے کے باوجود بھی، اس طرح تم منہمک اور مشغول ہو کر کسی چیز کی طرف توجہ دیتے ہو، وہ بھی تمہاری توجہ اس طرف باقی نہیں رہے گی، اس ہولناک اور ہیبتناک اس واقعے اور حادثے کی طرف چلے گی جو قیامت کے شکل میں رونما ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس وقت وحشی اور جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ خود اسی دنیا میں اس واقعے حائلا اور اس سنگین حادثے اور واقعے کی وجہ سے کوئی کسی جانور کو کسی جانور کی تمیز نہیں ہوگی کہ یہ میرے چیر پھاڑ کھانے والا ہے یا میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، یا مجھے باقی رکھنے والا ہے یا قدم کر دینے والا ہے، یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے بے ہنگم انداز پر جیسے کوئی چیز کسی کی طرف لپکتی ہے، ایسے ہی جنگلی جانور پورے کے پورے جمع ہو جائیں گے، گویا جیسے گتھا گتھا ہو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کی تمیز نہیں رہے، یہ تو تمہارا شکاری ہے، یہ تو تمہارا اپنا ہے، اور یہ تو تمہارا پرایا ہے، اس کو تو تم سے دشمنی ہے، وہ تو تمہیں چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ تو اتنے حوال بھی انسان کے بعد کا ہو جائیں گے، یہ بات باقی نہیں رہے گی، اس طریقے سے وحشی جانور جمع ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر جانوروں کو جمع کیا جائے گا، پھر یوکس ان کے درمیان قصاص لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک سینگ والی بکری ہو اور ایک بغیر سینگ کی بکری ہو، تو اب دنیا کے اندر اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو ڈرایا ہو یا اس کو ستایا ہو یا اس کو کچوکے لگایا ہو یا اس کے سینگ مارا ہو، تو وہ حشر کے میدان میں اس دوسری بکری کو اس کے سینگ دے دیے جائیں گے اور اس کا بدلہ اس پہلی والی بکری سے دلوایا جائے گا۔ جب دونوں کا بدلہ مساوی ہو جائے گا تو تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب جانوروں کے درمیان میں زیادتیوں کو عدل کی شکل میں انصاف کی صورت میں مکمل کر دیا جائے گا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں پھر تراب اور مٹی بنا دی جائیں گی، ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، اب یہ انسان باقی رہ جائے گا، ترابن یہ سارے کے سارے تراب اور مٹی ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، حشر کے میدان میں یہ جانور بھی جمع کیے جائیں گے، ان کا بھی گویا دوسرے معنوں میں اگر ظلم اور عدل کے اعتبار سے کچھ فرق رہ گیا ہو تو ظالم کو کہ ظلم کی سزا دلا کر، اور جو شخص جو حیوان اور جانور مظلوم ہے اس کا وہ بدلہ دلا کر ان کو پھر مٹی میں مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ در حقیقت اس بات کی نشاندہی ہے
कि अगर कोई शख्स इंसान तो दूर की बात है, अगर हैवानों में भी जुल्म होगा तो उन लोगों को भी उठाकर बदला दिलाया जाएगा। इससे अंदाजा लगता है कि इंसान को अदल और जुल्म के लिए बड़ा कितने ज्यादा समझने की जरूरत है कि मेरी वजह से कहीं किसी के ऊपर कोई जुल्म तो नहीं बढ़ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अदल का दामन छोड़ रहा हूं, या इंसाफ की कुर्सी से हट रहा हूं, या इंसाफ पसंदाना माहौल और उसूल से कट रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है। इस बात का खुद आदमी को अपना एहतसाब करना चाहिए और जायजा लेना चाहिए। हक ताला ने बयान फरमाया जिस वक्त समंदर खौलाए जाएंगे, लिखा है तफसीर मज़हरी में, इसी तरीके से मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है चंद रिवायत नकल करके, फरमाया कि चांद और सूरज दोनों को समंदर में डालकर बुझा दिया जाएगा, यानी ठंडे कर दिए जाएंगे, वह यूं समझे कि वो बेनूर करके समंदर में फेंक दिए जाएंगे, फिर सितारों को बेनूर करके समंदर में फेंक दिया जाएगा, फिर एक हवा चलाई जाएगी, उस हवा के जरिए से उसमें तूफान की शक्ल रूनुमा होगी, और वो तूफान आग की शक्ल में लपेटा अख्तियार करेगा, और आग के और आग का वो अलाव और आग का वो दरिया, वो दर हकीकत वो उसका सरा मिला हुआ रहेगा जहन्नम की वादियों से। इसीलिए फरमाया वैदल वैदल निहार सुज्जरत वैदल नुफूस ज़ुम्मिजत, जिस वक्त जीव लोगों के जमा कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। क्या मतलब है इस जुमले का? लोगों के जीव जोड़ दिए जाएंगे, नुफूस इकट्ठा कर दिए जाएंगे और जोर जोर कर दिए जाएंगे, यानी उनके अंदर जो जोड़ियां पैदा होंगी वो किस अंदाज की होंगी। लिखा है मुफस्सिरीन ने नुफूस के जोड़ने का मतलब ये है कि वहां पर लिसानी तकसीम नहीं होगी, वहां पर नस्ली तकसीम नहीं होगी, वहां पर वतनी तकसीम नहीं होगी, वहां पर अकीदे और अमल की तकसीम हो जाएगी। मैं फिलहाल हिंदी जानता था और मैं तुर्की जानता था और मैं ईरानी जानता था और मैं जो है ना फारसी जानता था और मैं बांग्लादेशी जानता था, लिसानी तौर पर वहां पर तकसीम नहीं होगी, या वतनी तौर पर तकसीम नहीं होगी कि तुम हिंदुस्तान के है लिहाजा वहां ठहरो, तुम पाकिस्तान के है लिहाजा वहां ठहरो, तुम चाइना और जापान के है तुम वहां ठहरो, और तुम लोग यहां के है तुम यहां ठहरो। वतनी एतबार पर ऐसी तकसीम कहीं जीवो नहीं होगा, जो नहीं होगा, न जुबान की बुनियाद पर, न वतन की बुनियाद पर। फिर किस बुनियाद पर होगा? अकीदे और अमल की बुनियाद पर होगा। अकीदे और अमल क्या? जी काफिर काफिर के साथ जुड़ जाएगा, ईमानदार ईमानदार के साथ जुड़ जाएगा, मुवाहिद मुवाहिदीन के साथ जुड़ जाएगा, मुशरिक मुशरिकीन के साथ जुड़ जाएगा, सुन्नती अहले सुन्नत के साथ जुड़ जाएगा, बिदअती अहले बिदअत के साथ जुड़ जाएगा, फरमाबरदार फरमाबरदारों और सालिहीन के साथ जुड़ जाएगा, और इसिया शियार और नाफरमान नाफरमानों के साथ जुड़ जाएगा। वैदन नुफूस ज़ुव्विजत, तकसीम कर दी जाएगी, फिर उसमें फिर अलग अलग, ऐ रोजेदार हो तुम यहाँ जमा हो जाओ, ऐ ज़कात देने वालों तुम यहाँ जमा हो जाओ, ऐ हज के करने वालों तुम यहाँ जगह जमा हो जाओ, ऐ सदक़े और खैरात के करने वाले तुम लोग यहाँ जमा हो जाओ, और ऐ खैरात के करने वाले तुम लोग वहां जमा हो जाओ, ऐ माँ बाप की खिदमत करने वाले लोग तुम लोग वहां जमा हो जाओ। बस एक एक हसना और एक एक नेकी और अकीदे और अमल की बुनियाद पर हर अच्छे और बुरे काम की जितनी तकसीम आप कर सकते हैं, बेतवारे शरा बेतवारे उसूल शुरू बेतवारे उसूल तहत उसूल, जितनी तकसीम चाहे कर ले, अकीदे और अमल की बुनियादों पर इस तरीके से जोर जोर बन जाएंगे, जत्थे के जत्थे होंगे और जमातों की जमातें होंगी, ग्रोह के ग्रोह होंगे, और वही जोड़ दिया जाएगा अच्छों अच्छों अच्छे को अच्छों के साथ और बुरे को बुरों के साथ। वैदन नुफूस ज़ुव्विजत, और एक बात ताला ने बयान फरमाई, वैदल मौऊदत सुइलत, जिस वक्त जिंदा मौऊदा कहते हैं वो लड़की जिसको जिंदगी ही की हालत में खबर खोद कर गाड़ दिया गया हो। अरब के अंदर एक दस्तूर था और वो दस्तूर एक मुफाखरत की बुनियाद पर था या आर और शर्म की बुनियाद पर था, कि जिस किसी के घर लड़की पैदा होती तो उस लड़की के बारे में उन लोगों का ख्याल ये रहता था कि हमारी इज्जत पामाल होकर रह जाएगी अगर हमारे घर बच्ची पैदा हो जाएगी, लिहाजा वो छुपे छुपे आर के मारे शर्म के मारे छुपा छुपा कर गला खोद कर उस बच्ची को जिंदा गरगोर कर दिया करते थे, और अगर कोई ऐसा कर लेता तो समझता था कि आज मैंने बहुत ही बहादुरी का काम कर लिया है, वो समझते थे। हाँ काला फरमा रहे वही जल मौजूद है तुसु इला, क़यामत का वो हौलनाक मंदिर पेश नजर रखो, जिस वक्त हाँ काला जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछेंगे कि बता भी अई ज़म्बिन क़ुतिला, तेरा कसूर क्या था जिसकी बुनियाद पर तुझे मक़तूल कर दिया गया है, तुझे क़त्ल किया गया है, उसका बेस चाहिए आज, उसकी बुनियाद बता दे किस बुनियाद। मुफस्सिरीन ने एक अजीब नुक्ता उठाया है और ये बात फरमाई है कि ये क्या बात है सर, हर हर एक सवाल होगा نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزے کے بارے میں سوال ہوگا، زکات کے بارے میں سوال ہوگا، حج کے بارے میں سوال ہوگا، عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان اور توحید کے بارے میں سوال ہوگا، بے شمار سینکڑوں نے ہزاروں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لا یزال قدم عبد حتى یسأل عن اربع، عن عمره فيما ابلاه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن مال من اين اكتسبه وفيما انفق، وعن علم ماذا عمل به، وكما قال عليه السلام۔ مسلم شریف کی اس روایت میں مقبوض بتایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر ابن آدم کو اور ہر بنت حوا کو حق تعالیٰ برابر پوچھیں گے کہ بتا، میں نے جوانی دی تھی، میں نے زندگی دی تھی، میں نے مال دیا تھا اور میں نے علم دیا تھا، تم نے ان چیزوں کے اوپر کس حد تک عمل کیا اور کس حد تک تمہاری زندگی گزرتی رہی، کس سال میں جیتے رہے اور کس سال میں تم نے وفات پائی، وہ مجھے بتاؤ۔ تو کیا بات ہے، جب ہر چیز کا سوال ہوگا ہی تو پھر زندہ درگو لڑکی کے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا ضرورت پڑی اس کے تذکرہ کرنے کی۔ دنیا میں بہت سارے کام آدمی کرتا ہے، اس کاموں کے پیچھے جی کچھ شہادتیں ہوتی ہیں، اس کاموں کے پیچھے جی کچھ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ گروہ ہوتے ہیں، کچھ جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ ساتھداری دینے والے ہوتے ہیں، کوئی کسی کسی انداز سے ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے خاص طور پر زندہ درگور کی ہی لڑکی کے بارے میں سوال کرنے کی بات اسی لیے تذکرے میں لائی ہے، فرمایا ہے کہ یہ وہ بچی ہوگی کہ جس جائے اس کے ماں باپ ہی تو قتل کریں گے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچانے والے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے سوائے کون زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن جب ماں اور باپ ہی مل کر اس بچی کو درگور کریں گے تو ظاہر ہے کہ مزید کون اور پرسان حال ہوگا، اور پھر جب کوئی کام چھپے چھپے کریں گے تو چھپی ہوئی حالت پر زندہ درگور لڑکی کی درگور کی ہوئی لڑکی کے بارے میں کون پرسان حال ہوگا، کوئی شہادت موجود نہیں ہوگی۔ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ان کی ماں چھپائے یا باپ چھپائے، چاہے اس کی شہادت موجود ہو یا نہ ہو، دنیا میں اس کی شہادت فراہم ہو سکی ہو یا نہ ہو سکی ہو، آج تو پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر تجھے قتل کیا گیا ہے۔ آج میں سمجھتا ہے صاحب میں جی میں تو وہ تو شہادت نہیں پیش کر سکتے، لہذا آپ فیصلہ میرے حق میں کر دیجئے، یہاں تو بات چل جائے گی مگر وہاں پر بات چلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر کھلے کھلے مسائل ہوں گے، وہی رسوں شرط امال نامہ کھول لیا جائے گا، جی بٹن آف کر دیا، آن کر دیا جائے گا، بس ادھر کھٹکا دبا اور ادھر ساری ریل سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اب تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سوال آتے ہیں چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پر یا چھوٹے سے معمولی سے تختے کے اندر جب آ سکتے ہیں، تو جب اللہ پائے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا جی ارب ہاں ارب دفاتر کے ساتھ اگر حق تعالیٰ بٹن آن کرنا چاہے تو اس قدرت رکھنے والی ذات سے کیا وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہی میں سوہ کرو شیرات، یاد کرو اس وقت جب کہ تمہارے اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، ایک ایک آدمی کا اعمال نامہ زمین آسمان کے لگ بھگ برابر زیادہ کم زیادہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سب خاص ہوں گے جی، جس کا جی جس کی لمبائی چوڑائی گرائی گہرائی بتانا مشکل ہوتا ہے، اتنے لمبے چوڑے صحیح پہ حق تعالیٰ جو ظاہر فرمائیں گے، لیکن ان کا ظاہر کرنا اس قدرت کا اور اس شان کا ہوگا کہ کسی کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس کو یہ سمجھنے میں کوئی تکلیف ہو کہ میں نے فلاں سن میں فلاں مہینے میں فلاں سال فلاں اور فلاں مہینے میں اور فلاں دن فلاں گھنٹے یہ حرکت کی ہے، بولے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی، بس وہ امرے کن کا ایک اشارہ چلے گا اور ادھر سارے کے سارے حالات جی تشتبام ہوتے رہیں گے، اور آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، صحف نشرات کھول کے رکھ دیں گے، کھول لیا جائے گا، اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، صحیح سے نشر کیے جائیں گے، اعمال نامہ کھول کر رکھ دیا جائے گا، کتاب کھول کر بتائی جائے گی، یہ ہے آپ، یہ ہے آپ کا جی۔ وہی تو سوم نشرات وہی تو سمو خوشی تر، ارے تیرا اور تیرے اعمال نامے کا حساب کیا ہے، بکری کی چمڑی کی طریقے سے ہم اس آسمان کی کھال کو کھینچ کر رکھ دیں گے، تیری کیا حیثیت ہے۔ ادھر سما انکشیتا، یاد کرو اس وقت جب یہ آسمان ایسی صورت حال میں آ جائے گا کہ جیسے کسی بکری کی چمڑی کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے، اس کو کشتن کہتے ہیں عربی میں، ایسے اس آسمان کی اس حیات قضائیہ کو بدل دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان کی موجودہ حیات کو تبدیل کر دیا جائے گا، اسی چمڑی ہی کھینچنے کے اندر یہ بات ہی مراد ہے کہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کو جھڑا دیا جائے گا، روشنی کے خمخموں کو بجھا دیا جائے گا، اور سمندروں کے اندر ڈیک ڈال دیا جائے گا، اور سمندروں کو کھولا دیا جائے گا، آسمان کی حیات قضائیہ بدل دی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور سمے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑک آئی جائے گی، ارے پہلے ہی سے بھڑک رہی ہے اور کیا بھڑکانے کا ہے، جب کہا جاتا نا اب یہ ڈالنا ہے اس کو جہنم کی آگ میں ذرا اور بھڑکا لو اچھی طرح، یعنی اور زیادہ بھڑکا دی جائے گی، اب اس کا وہ مقام ہوگا جبکہ وہ جی ایک ایسے شباب والی صورت حال پر ہوگی کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا کہ خوب دھونکاؤ اور خوب بھڑکاؤ۔
اور جب جب جنت جو ہے قریب لائی جائے گی, انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر جنت آئے کی امید کرے گا, اس کے لیے جنت بالکل قریب محسوس ہوگی کہ میرے پروردگار نے آج کا یہ دن رکھا اور وہ میرے لیے ایسے فیصلے کرے گا جو میرے لیے باعث سکون اور باعث چین اور راحت ہوں گے, میرے پروردگار کا کرم ہوگا. اب تو کچھ دور مطلب نہیں ہے, جنت اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب ہے کہ دنیا دارالعمل تو جا چکی, اب یہ تو جی یوم القیامہ ہے, اب بالکل فیصلہ ہونے کا ہے. اب اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخلہ فرما دیں گے, مزید کچھ اور ذہن سامنے موجود نہیں ہے, اب تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور جنتی کو جنت کے اندر بھیجا دیں گے. وہی جنت جب کہ جنت قریب لائی جائے گی, علمت نفس ما احضرت, جان لے گا ہر شخص کہ اس نے جو کچھ حاضر کیا ہے, جان لے گا ہر جی جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے, کون سی چیز پیش کیا ہے جی, کون سی چیز سامنے بھیجا, خیر بھیجا کہ شر بھیجا, کس شخص کے ساتھ خیر ہے اور کس شخص کے ساتھ شر ہے, اچھا کتنا بھیجا برا کتنا بھیجا. علمت نفس, ایک ایک نفس جان لے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا. یہاں ہم بھول جاتے ہیں سینکڑوں ہزاروں باتیں, لیکن وہاں پر بھولنے کی کوئی شکل نہیں ہے, بس اللہ ہی اپنے کرم سے کچھ بھلا دے اور معاف کر کے کچھ مٹا دے. علمت نفس ما احضرت, ہاں تعالیٰ فرما رہے ہیں, لا کا استعمال کر رہے ہیں, اس لا کو اہل تفسیر زائدہ کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, یہ سیدھے چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم, الخنس الجوار الکنس, سیدھے چلتے چلتے بعض ستارے پیچھے ہٹتے ہیں. اہل تحقیق کا کہنا یہ ہے کہ خاص طور سے پانچ ستاروں کو جن کو جی نجوم خمسہ کہا جاتا ہے, جس میں عطارد بھی ہے, زہرہ بھی ہے, مریخ بھی ہے, زحل بھی ہے اور ایک ستارہ ہے, تو یہ جو ستارے ہیں نجوم خمسہ, یہ سیدھے چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پھر نہ صرف یہ ہے کہ بلکہ اپنے اپنے مطالعے کے اندر پہنچ کے پھر چھپ جاتے ہیں. یہ حق تعالیٰ کی قدرت, حق تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی, اور یہ ان کی قدرت کے کام ہے, ان کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ بڑے بڑے ستاروں کو اللہ تعالیٰ اپنے امر کن سے چلاتے ہیں, چاہے اس کو آگے بڑھائیں, چاہے اس کو پیچھے ہٹائیں, چاہے اس کو ظاہر فرمائیں, چاہے اس کو چھپا دیں. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ نجوم خمسہ کے بارے میں جو ستاروں کے لے جانے, پیچھے ہٹنے, پھر چھپا دینے مطالعے کے اندر ظہور اور خفا کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جیسے ستارے ظاہر ہوتے ہیں اور پوشیدہ ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے ہر تعالیٰ فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں, پھر بھی وہ ستاروں کی طریقے سے آ کے پھر واپس لوٹ جاتے ہیں. تو ستاروں کا اور جانا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. اور کیا فرمایا گیا, فرمایا گیا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس والليل اذا عسعس, رات کی قسم جبکہ وہ جانے لگے, والصبح اذا عسعس, اور دن کی قسم صبح کی قسم جب وہ آ جائے, جیسے رات جاتی ہے دن آتا ہے, ایسے ہی ظلمت گئی اور نور آیا, کفر گئے اور ایمان آیا, شرک گئے اور توحید آئی, اندھیرے گئے اور علم کا نور آ گیا. یوں سمجھیے کہ دنیا کے مختلف غلط مذاہب کی ظلمتیں چھٹی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نور وہ پوری دنیا کے اندر چمک گیا. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم, بلا شبہ یہ ایک معزز فرشتے کی بات ہے, وہ ایک ہمارا ضرور معزز فرشتہ ہے. رسول ہر جگہ اس مفہوم میں نہیں آتا جو عام طور پر رسول کے مطلب سے عموماً سمجھا جاتا ہے, عام طور پر تو وہی مراد ہوتا ہے, لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ جہاں پر پیغامبر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور وہ نظم چونکہ فرشتوں سے وابستہ ہوتا ہے, اس لیے پورے اہل تحقیق نے اس بات پر اتفاق ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کے پاس سے پیغام لاتے اور وہی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا کرتے تھے, اور بڑے معزز بھی ہیں, ان کی قوت کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اور جی ان کی قوت کا اندازہ اگر اس بات سے لگانا ہو تو لگائیں کہ ان کا ظاہری خط و خال سمجھ میں آئے تو پھر ان کی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. بعض اہل تحقیق نے یہ بات لکھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مرتبہ غالباً دو تین مرتبہ ان کی اپنی اصلی حیثیت پر دیکھا ہے, اور جب اصلی حیثیت پر دیکھا تو ایک مرتبہ خود انہوں نے ظاہر کیا اپنے آپ کو, ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور مطالبے پر کہ تم اپنی اصلی صورت دکھلاؤ, یا اس طریقے سے اللہ کو منظور ہوا کہ افق کے اوپر ظاہر ہو, حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے. تو روایات کا حاصل یہ ہے کہ ان کا سر ساتوں آسمان کے اوپر اور ان کے قدم تحت سرا میں ہیں, اور ان کے 600 بازو ہیں, یا 200 یا 300 یا 400 یا 600, بازے کا 200 کا, بازے کا 600 کا تذکرہ بھی ہے. لیکن اگر وہ صرف دو پر کھول لیں تو ایک پر پورے مشرق کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہے, اور دوسرے پر کو کھول لیں تو پوری مغرب کو ڈھانکنے کے لیے کافی ہے. یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلی حیات قضائیہ. دیکھ سکیں گے اب ان کی خوب, جب ان کے جسے کا, ان کے قامت کا اور ان کی حیات کا یہ عالم ہوگا تو حق تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ جی عطا فرمایا ہوگا. حق تعالیٰ اپنے قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے, انہیں میں سے ایک سید الملائکہ کہلاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. ورنہ عام طور پر اپنی اصلی حالت پر نہیں آتے تھے, بلکہ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے, اور ان صحابی کا نام لکھا ہے اہل تحقیق نے, حضرت دحیۃ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے. بہت ہی حسین اور خوبصورت صحابی تھے, اس صورت کے اندر آتے تھے, اسی قد و قامت میں, اسی وجہ انتہائی حسن جمال کے ساتھ, اپنے خوبصورت انتہائی عمدہ ترین زلفوں میں اور بہترین پوشاک اور لباس میں آیا کرتے تھے, بہت حسن اور خوبصورت کا پیکر بن کے آتے تھے. انہو لقول رسول کریم ذی قوۃ عند العرش مکین, وہ عرش والے کے نزدیک انتہائی باعزت اور باوقار اور باتمگنت ہیں, ان کا بڑا مقام اور رتبہ ہے, متعین. اور ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے وہی کا پیغام سنا دیا تو اس کی اتباع کی جاتی ہے, بلکہ لکھا ہے بزرگوں نے متعین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وصف کے طور پر یہاں پر بتایا گیا ہے, اور اس کی مثال دی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ساتھ رہے, آپ پہلے آسمان پر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے فرشتوں نے آواز لگائی کون, تو بتلایا کہ میں ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب جبرائیل نے کہا کہ دروازہ کھولو تو کھول لیا, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کی بات مانتے ہیں تحت حکم ہی, جی متعین سب مامن. اور پھر ایسی بات نہیں ہے کہ صاحب چونکہ وہ ایک بہت بڑی قوت والے اور بڑے جی طاقت والے اور انتہائی ذی حشمت اور انتہائی باوقار و باتمگنت ہیں, لہذا جیسا چاہے ویسی اپنی بات چلائے, ویسی بات نہیں ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں امین ذی قوت عند العرش مکین متاع, متا کہتے ہیں وہ ذات جس کی جی اطاعت کی جائے. ایک ہے متا, وہ دوسرے مفہوم میں ہے, وہ یہاں پر پیش کرنا نہیں ہے, سامان زندگی کو کہا جاتا ہے. سم امین, سم مانے وہیں جہاں پر ان کی اطاعت کی جاتی ہے, اور ان کا ایک وقت یہ بھی ہے کہ بڑے امانت دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل یہ میرے حبیب تک یہ بات پہنچانا ہے, من وان بلا چوں وچرا تہتے ہو, ایک حرف کی کمی اور زیادتی کے بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام پہنچا دیتے تھے. ذی قوۃ عند العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون, لوگ یہ سمجھتے ہیں اسی باتوں کو سن کر کہ جتنے یہ پیغام کے پہنچانے والے ہیں دیوانے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین عرب نے کہہ دیا کہ بس معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا ہے. اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے صاحب اور ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون اور دیوانے نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل یہ میرے حبیب تک یہ بات پہنچانا ہے, من وان بلا چوں وچرا تہتے ہو, ایک حرف کی کمی اور زیادتی کے بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام پہنچا دیتے تھے. ذی قوۃ عند العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون, لوگ یہ سمجھتے ہیں اسی باتوں کو سن کر کہ جتنے یہ پیغام کے پہنچانے والے ہیں دیوانے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین عرب نے کہہ دیا کہ بس معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا ہے. اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے صاحب اور ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. وما صاحبکم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین, ایسا نہیں ہے یہ کوئی ڈھکی اور چھپی بات ہو, یہ تو ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ آسمان کے افق اور کنارے کے اوپر انتہائی واضح ترین صورتوں میں حق تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا ہے. ولقد رآه بالافق المبین, ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی عظیم شان باتوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بات تو پیش کر دیا ہو, کچھ بات چھپاتے ہوں, کسی بات کے پیش کرنے میں, حق بات کی پیش کشی میں کسی کا طرح کا بخل, یہ شایع نشان نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ نے کہا وما ہوا علی الغیب بظنین, وہ کوئی بخیل نہیں ہے کہ وہی کی کوئی بات بتائے کوئی بات چھپائے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آنے پائے, پتا نہیں کون سا شیطان کس قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے, اور کون سا ابلیس اور شرامے چپ اور ذات کس قسم کی شرور اور آفات کی آمادہ کہیں بنا نہ دے. حق تعالیٰ فرمانے وما ہوا بقول شیطان الرجیم, یہ بے مردود شیطان کی کوئی بات نہیں ہوتی, یہ تو وحی کی بات ہے,
یہ قرآن کی بات ہے، یہ جبرائیل امین کے توسل سے ہونے والی بات ہے، حق تعالیٰ کے مبارک کلام کی بات ہے، قرآن مجید کی بات ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم۔ جب اتنی بات کھلی طور پر سامنے آ گئی ہے تب کدھر جاؤ گے؟ یہ تو بولے تو صحیح، جائیں گے کہاں؟ فأین تذهبون، کہاں جاؤ گے؟ کہاں کدھر چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا کچھ رشوت دے کر معاملہ جی چھڑا لینا چاہ رہے ہیں؟ یہاں کچھ ایسی ویسی ہانک کر، یا کہیں چھپ چھپا کر، کہیں کہیں غائب ہو جا کر، کہیں اس طرح اس طرح کی باتوں میں؟ ہاں تعالیٰ فرما رہے ہیں فأین تذهبون، تم جاؤ گے کہاں؟ تو پھر اتنی عظیم الشان نصیحت کو سنیں گے نہیں سنیں گے؟ سنتے ہیں تو پھر مانتے کہ نہیں مانتے؟ ان ذکر للعالمین، تمہارا ہی کیا، عالم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نصیحت کی طرف جی بہت ہوش گوش کے ساتھ سنے، اور جی ہوش کے کانوں کے ساتھ سنے، اور اس بات کو توجہ سے سنے کہ اللہ کی بات اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے کے واسطے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یہ کلام، جو کلام الہی اور قرآن اور فرقان کی صورت میں حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بیکار بات نہیں، بلکہ انتہائی اعلیٰ ترین اور انتہائی وسیع موثق ترین بات ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے عالم کے لوگوں کو اس میں بہت بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ راہ راست مل جانا، اس طرح کا نصیحت کو قبول کرنے کا یہ جذبہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے اندر سے کچھ تقاضا اور طلب رکھتا ہو، بے حس لوگوں کے لیے، بے طلب لوگوں کے لیے، بے حیثیت لوگوں کے لیے، جو بالکل کسی طرح کی کوئی نابت، کوئی توجہ، کوئی طلب، کوئی سوال اور کوئی حق تعالیٰ سے بھیک مانگنے کی کوئی حیثیت وہ اپنے پیش نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ بس کیا ہے، کیا ہدایت، کیا بے ہدایت، کیا اچھا اور کیا برا، کوئی تمیز ہی کرنا نہیں چاہتے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ محروم القسمت کی رکھتے ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ہے یہ، اگرچہ خود مشیت بھی حق تعالیٰ کی قدرت حکمت ہی کی بنیاد پر کسی کو وہ مشیت میسر آ جائے گی، اور کسی کو وہ مشیت کا دباؤ تو نہیں ہوگا، یعنی کسی کو توفیق ملے گی، کسی کو توفیق نہیں ملے گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ قائل حقیقی ہے، وہ چاہیں تو ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے جو جھول ہیں ان کو دور کریں، اور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ حق تعالیٰ نے جو دن قیامت کا مقرر کیا ہے، جس کے بارے میں اتنے کھلے طور پر ذکر کیا، یہ خود کلام الہی کا ایک عجیب معجزہ ہے۔ جیسا پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کا کلام کیسے ہے سمجھاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو چیز آنے والی ہے اس کے بارے میں پورے ڈنگے کی چوٹ پر پورے عالم انسانی کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ سورج کا یہ حال ہوگا، چاند کا یہ حال ہوگا، ستاروں کا یہ حال ہوگا، آسمان کا یہ حال ہوگا، زمین جی بدل الارض غیر الارض، اور زمین بدل دی جائے گی، زمین کا یہ حال ہوگا، آدمیوں کا عمل نامہ ان کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ جب سارے کے سارے حالات اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، جبکہ ابھی بیٹھے بارے فیصلے اور نتیجے کی وہ چیزیں بھی سامنے نہیں آئی ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا مبارک کلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس مبارک کلام سے سورہ تکبیر کی 29 آیتوں کے ذریعے سے قیامت کے بارے میں یقین شک کریں گے تو منافق ہو جائیں گے، شک نفاق کے دائرے میں داخل کر دے گا، انکار کفر کے دائرے میں داخل کرے گا، اور تصدیق ایمان کے دائرے میں داخل کرے گی، مان کر لوٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، تو پھر ارتداد کے راستے پر تمہارے قدم بڑھیں گے، اپنی جگہ پر علم صحیح کی روشنی میں عمل صالح کے ساتھ چلتے رہیں گے، تو دین اور استقامت کا حوصلہ اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ یہ وہ ضروری انتہائی چھوٹی سی اور مختصر گزارش ہے جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ تکبیر کے ترجمے کی صورت میں پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو بری فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا، جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، لجن مقرور ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، لجن کے گھروں میں لڑکیاں بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ جو فقیر ہیں ان کو غنی بنا، اے اللہ جو غنی ہے ان کو سخی بنا، اے اللہ جو سخی ہے ان کو متقی بنا، اے اللہ جو متقی ہے ان میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ جن میں اخلاص ہے ان میں استقامت کی دولت نصیب فرما، مرد دم غیب سے مدد کیجو، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجو، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل بعد نماز مغرب فتح مندل فصلہ انصر میں مولانا جمال الرحمان صاحب مدد العلی کا بیان ہوگا۔ ایک مصلی غزنفر الدین مسعود صاحب علیل ہیں، ان کی صحت کی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے اور عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے خیر نصیب کرے، سنتیں ادا فرما دیں۔